ایسی گفتگو آئی تھی، وہ ایسی گفتگو تھی کہ جہاں ایک جگہ سے چیز اٹھائی ہو اور دوسری جگہ وہ چیز پہنچا دی گئی ہو، تو واپس کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. اور اختتامی گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ اگر اس چیز میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو خرابی کا فقط یہ ذمہ دار ہوگا، اصل چیز اگر وہ موجود ہے تو وہ اصل چیز واپس کر دے، جو خرابی پیدا ہوئی اس خرابی کا ازالہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے فقط. وہی مانا کہ اگر ہم نے کسی کی کھڑی گاڑی کو ٹکر مار دی، کسی کی کھڑی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی اور وہ خراب ہو گئی، اب اگر خراب ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے فقط ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی شہر میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پر ایئر کنڈیشن اوپر لگانے کے بجائے نیچے لگائے ہیں، وہ نیچے لگانے میں کبھی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے، وہ اگر گاڑی سے ٹکرا گیا وہ تو ایئر کنڈیشن خراب ہو گیا، وہ خراب ہو گیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس خرابی کو ہم دور کریں. بس مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ تو بند ہی ہو گیا اب لہٰذا یہ ایئر کنڈیشن تم رکھ لو اور مجھے دوسرا لا کے دے دو، یہ نہیں کہہ سکتا. جو خرابی ہے اس کے پیسے وہ لے سکتا کہ اتنے پیسے ہو گئے جو اس کو ٹھیک کرنے میں لگیں گے. اور اس طرح سے اصل چیز مالک کو واپس لوٹانا پڑے گی، اصل چیز مالک کو رکھنا پڑے گی. یہ جس نے یہ خرابی پیدا کی ہے چاہے وہ غاصب ہے یا کوئی اور ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اصل چیز خود رکھے اور مالک کو پوری چیز کے پیسے دے. اب اس کے آگے یہ گفتگو ہے، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر خرابی فقط اس حد تک محدود نہیں رہتی ہے، یعنی ایک مرتبہ خرابی آپ نے ڈال دی وہ خرابی اب خود بخود آگے بڑھتی چلی جائے گی. ایئر کنڈیشن کی جو ہم نے مثال پیش کی، گاڑی کی جو ہم نے مثال پیش کی، موٹر سائیکل کی جو مثال پیش کی، اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے ایکسیڈنٹ کیا، جس جگہ کو مارا، جہاں خرابی پیدا کی، خرابی وہیں تک رک جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی. اور کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ نے ذرا سی خرابی پیدا کی ہے مگر وہ خرابی بڑھتی چلی جائے گی. مثلا ایک دو مثالیں دوسری سنیے. مثلا آپ میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کا تعلق گاؤں سے ہے، گندم کی بوریوں میں بوریاں بھر کے رکھیں. فرض کیجئے کہ جیسے یہاں کراچی سے ٹرک نکلتے ہیں، ڈاکو لوگ راستے میں ٹرک لوٹ کے لے جاتے ہیں، وہ ٹرک لوٹ کے لے گئے، گندم کا ٹرک تھا، اس گندم کو خالی کر کے اس میں انہوں نے اپنے گوڑا میں ڈلوا دیا. اب اس گندم میں کسی نے ایک گلاس پانی ڈال دیا، بس ایک گلاس پانی کافی ہے، وہ پوری گندم کو برباد کر دے گا. اس لیے کہ آہستہ آہستہ یہ نمی جیسے جیسے گندم میں لگے گی اور جیسے جیسے یہ گلی گندم کی نمی پھیلے گی، اس میں پھپھوندی لگ جاتی اور گندم خود بخود بورا بن جاتی، ختم ہو جاتی. تو خرابی کی تھی ایک گلاس پانی ڈالنے کی، وہ ایک گلاس پانی ڈالنے کی جو خرابی تھی، اگر اسے اسی وقت سمیٹ لیا جاتا، اس وقت جمع کر کے اتنی گندم کو باہر نکال دیا جاتا تو مسئلہ نہیں تھا، پھر آرام سے یہ عیسائی سلامت رہتی، مگر وہ نہیں ہوا. تو نتیجہ نکلا کہ آہستہ 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 وہ خرابی بڑھتی چلی گئی. جانور ہیں، جانور کو کسی نے مار دیا، ایکسیڈنٹ کر دیا جانور کا، اس کے پشت پہ چوٹ لگی، اس کے دماغ پہ چوٹ لگی، کہیں پر بھی چوٹ لگی، وہ چوٹ بظاہر بہت معمولی تھی، آہستہ آہستہ اس میں زہر پھیلنے لگا، وہ چار دن کے بعد اور کمزور نظر آنے لگا، 15 دن کے بعد وہ بالکل چلنے کے قابل نہیں رہا. تو جب یہ خرابی پیدا کی تھی اس وقت تو چھوٹی خرابی تھی، لیکن وہ خرابی آہستہ آہستہ بڑھتی چلے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غصب کرنے والا کوئی شخص کسی چیز کو غصب کرتا ہے اور غصب کرنے کے بعد اس کے پاس یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی کا مطلب یہ خود پیدا کر دیتا ہے خرابی، یا یہ خود پیدا نہیں کر رہا، خود بخود کسی اور وجہ سے پیدا ہو گئی وہ خرابی، تو کسی اور وجہ سے بھی اگر خرابی پیدا ہو گئی تو ذمہ دار بہرحال یہی ہے، اور اگر اس نے خود یہ خرابی پیدا کی ہے تو یقیناً یہ ذمہ دار ہے. اور پھر یہ خرابی آگے بڑھتی چلے گی, پھیلتی چلے گی. تو غاصب فقط اتنی خرابی کا ذمہ دار ہے یا سارا جو بعد میں آگے جا کے وہ بڑھتے 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 وہ بالکل ہی آگے تک پہنچ گیا, خراب ہو گیا سارا, وہ سارے کا ذمہ دار ہوگا؟ غاصب کتنے کا ذمہ دار ہے؟ اب یہ مسئلہ پہلے سن لیجئے, دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے, پھر ہم طے کریں گے. ہم سب کے سب خود مفتی نہ بن جائیں, بہتر ہے کہ ہم سنیں کہ مفتی کیا کہہ رہے ہیں.
ولا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرا وبين ما كان مما يطري ويتزايد شيئا فشيئا حتى يطلق المال بالمرة.
کہتے ہیں کہ اس کا ایک پہلو, ابھی ایک پہلو بتا رہے ہیں, دوسرا پہلو بعد میں بتائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس مسئلے کا یہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا اگر اس نے کوئی خرابی پیدا کی ہے تو خرابی ایسی ہو کہ وہ وہیں پر رک جانے والی ہو, جیسے گاڑیوں میں مشینوں میں ہوتا ہے کہ جہاں ایکسیڈنٹ کیا ہے, جہاں نقصان پہنچا ہے, وہیں وہ خرابی رک جائے گی, اس سے آگے نہیں بڑھے گی. کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جو خرابی آگے بڑھ جاتی ہے, تو کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ خرابی وہیں رک جانے والی ہے یا آگے بڑھنے والی ہے, وہ فقط اتنے کا ذمہ دار ہے جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے, اس سے زیادہ کا نقصان, اس سے زیادہ کا یہ ذمہ دار نہیں. لہذا اگر بعد میں وہ چیز مالک کے پاس چلی جاتی ہے تو اب مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرابی جو بڑھ رہی ہے اس خرابی کو وہاں روکے. یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی غاصب نے یہ خرابی پیدا کر دی تھی اور اس کی وجہ سے آہستہ 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 پورا خراب ہو گیا. غاصب نے جو خرابی پیدا کر دی تھی وہاں تک کی خرابی کا یہ ذمہ دار ہے, اس کے بعد جب یہ چیز مالک کے پاس چلی گئی تو آگے کی خرابی کا غاصب ذمہ دار نہیں ہے, وہ اب مالک دیکھے اس کو صحیح کرے اس کو. چنانچہ وہ فقط اتنے پیسے دے گا یا اتنی رقم دے گا کہ جتنی خرابی اس نے پیدا کی ہے, اس سے زیادہ رقم وہ ادا نہیں کرے گا.
بین ما کان العیب مستقرا,
عیب ایسا ہو کہ جو مستقر ہوتا ہو یعنی ٹھہر جاتا ہو, اس سے زیادہ آگے نہ بڑھتا ہو.
وہ بین ما کان مما یسری,
یا ایسا عیب ہو کہ جو سرایت کر جاتا ہو, مزید آگے بڑھتا چلا جائے.
وہ یتزاید شیئاً فشیئاً,
یہ آہستہ آہستہ کر کے شے فشے کر کے یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حتی یطلق المال بالمرۃ,
یہاں تک کہ ایک نوبت ایسی آتی ہے کہ وہ سارا مال ہی ضائع ہو جاتا ہے,
تو دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس کی مثال سمجھا رہے ہیں.
کل بلت الحاصل ہندت المعدیت الى ابون نہا بطلفہا,
جسے فرض کیجئے کہ گندم ہے, اس کو غصب کیا گیا تھا, اس کے بعد وہ گندم گیلی ہو گئی, اس کے پاس گیلی ہو گئی, عین ممکن ہے کہ اس نے خود گیلا کیا ہو اور گیلی ہو گئی, عین ممکن ہے کہ بارش وارش پڑی اس کی توجہ نہیں رہی اور خراب ہو گئی وہ
تلفا, اور اس کے بعد یہ تلف ہو گئی. فَإِنَّهُ لَا يَضْمُنُ الْغَاصِبْ بِمِثْلِهَا,
تو ایسی صورت میں غاصب ضامن نہیں ہوگا سوائے ارشن نقصان و تفاوت القیمت بینا کون یہاں مبلولتن وغیرہ مبلول,
یہ فقط ضامن ہوگا اس تفاوت کا کہ ایک گیلی گندم ہے اور ایک اچھی گندم ہے, لیکن گیلی گندم ابھی قابل استعمال ہے, خراب نہیں ہو گئی بالکل, تو یہ فقط اس قیمت کا کے تفاوت کا ضامن ہوگا کہ گیلی گندم کی اگر قیمت کم ہوتی ہے, صحیح گندم کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, تو کم اور زیادہ میں جو نقصان پہنچا ہے وہ فقط اس نقصان کا ضامن ہوگا, باقی پوری گندم کا یہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اب یہ ممکن ہے کہ گندم اس طرح سے پڑی رہی تو آگے جا کے پوری گندم خراب ہو جائے گی, مگر اگر پوری گندم خراب ہو بھی جاتی ہے تو پوری گندم کی خرابی کا یہ ذمہ دار نہیں, اب مالک کے پاس چلے گئی ہے, مالک اس کا انتظام کرے. جو گیلی ہونے کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے اتنی خرابی کی قیمت کا فقط یہ ذمہ دار ہے.
یہ ایک پہلو تھا کہ مالک اس حد تک ذمہ دار نہیں, غاصب اس حد تک ذمہ دار ہے. اب آئیے اس کا دوسرا پہلو, ایک اور پہلو بھی ہے, وہ کیا؟
نہ عام لو کا نہ حدوث العیب المذکور منتصبا الى الغاصب ولو من جهت
تعدی ہے اور تفریط ہی. ولم یکن المالک قادرا علی المنع من تزایده ولا علی بیع المال مثلا للحصول علی عوضه فتزاید العیب حتی تلف ضمن الغاصب.
اگر صورت حال ایسی ہو جائے کہ وہ چیز جو خراب ہو رہی ہے اس میں اب آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہے, مگر اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ جو آہستہ آہستہ خرابی ہو رہی ہے اس میں بھی اس ساری خرابی کا ذمہ دار غاصب ہی ہے. اگر یہ کہا جائے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی, یا اصلاح جس علاقے میں یہ رہ رہے ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر یہ اصلاح ممکن نہیں ہے, تو اب یہ کیا کہا جائے گا کہ ساری خرابی کا ذمہ دار اب یہی ہے. مثلا فرض کیجئے کہ یہ جانور چرا کے لے گیا. بھینسیں چرانے کا رواج ہمارے یہاں بہت ہے, گائے بھینس بڑی چرا کے لے جاتے ہیں لوگ, شہروں میں بھی لے جاتے ہیں, گاؤں میں تو خیر ہے ہی ہے. بھینسیں چرا کے لے گئے, وہ بھینسیں چرا کے جو اپنے پاس لے گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ بھینس کو کسی بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا. اب کیا ہوا, یہ آج نہیں تو تین دن کے بعد نہیں تو ہفتے کے بعد یہ مر جائے گی, بھینس مر جائے گی. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بہت ہی ہلکا سا زہر ہے مثلا, تو ہفتے کے بعد دس دن کے بعد مر جائے گی. اب کسی طرح سے مالک کو پتہ چل گیا یا یہ اس نے خود ہی وہ بھینسیں واپس کرنی مالک کو. مالک بھینس تو لے آیا مگر اب اس بھینس میں خرابی پیدا ہو گئی, زہر والی بھینس. اب یہ تین دن کے اندر اندر اگر چاہے تو اس بھینس کا علاج کر کے اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ کر سکتا ہے. یہ لے آیا مالک سے اب یہ مطالبہ کرے گا کہ یہ بھینس تم نے میری بیمار کر دی, اس کے پیسے دو. تو جو صحیح بھینس ہوتی ہے اور جو مثلا اس طرح کی بیمار بھینس ہوتی ہے یا اس طرح کی بیمار بھینس ہوتی ہے کہ جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں, مثلا فرض کیجیے کہ صحیح بھینس ہے 50,000 روپے کی, صحیح قیمت لگا رہا ہوں کہ نہیں, اور بچڑا 50,000 روپے ہو گیا. اچھا صحیح ہے, 1,00,000 روپے کی بھینس ہوگی پھر اس کا مطلب. اچھا مثلا صحیح بھینس ہے 1,00,000 روپے کی جو اچھا خاصا دودھ دے رہی, ایک من دودھ دے رہی ہے مثلا روز کا, یہ ایک من دودھ دینے والے. اچھا یہ بھی غلط بات ہوگی, اس لیے نہیں ایسا نہیں ہے زیادہ, جو اچھے پالنے والے ہیں وہ جانتے ہیں. اچھا یہ فرض کریں کہ چلے 10 کلو, مگر 10 کلو ایک وقت میں دیتی ہے اور بھینس کا دودھ دو وقت دھویا جاتا ہے, ایک وقت نہیں دھویا جاتا ہے نا. جو بھی ہے اگر یہ اچھا دودھ دینے والی ہے 1,00,000 روپے کی بھینس ہے مثلا, اب بچھو نے یا سانپ نے اس کو ڈس لیا ہے, اب یہ خرابی پیدا ہو گئی یا خرابی اس کی بڑھتی چلی جائے گی, مالک مطالبہ کرے گا کہ بھائی یہ تمہارے پاس اس طرح سے خرابی پیدا ہوئی ہے, اگرچہ غاصب نے خود سانپ کو نہیں بلایا, بچھو کو نہیں بلایا کہ اس کو ڈسو, اس نے خود کچھ نہیں کیا, مگر یہ چونکہ اس کے پاس تھی اور ایسا واقعہ پیش آ گیا لہذا ذمہ دار غاصب ہے. اب ذمہ دار غاصب بن گیا, اب اس کا علاج کرانے میں کتنی رقم خرچ ہو جائے گی. مثلا فرض کرتے ہیں کہ اس میں 10,000 روپے خرچ ہو جائیں گے, بھینس کا علاج کرانے, مکمل صحیح علاج کرانے میں 10,000 روپے خرچ ہو جائیں گے, تو اب اس بھینس کی قیمت ہو گئی 1,00,000 روپے سے کم ہو گئے 90,000 روپے. یہ بیماری والی بھینس ہے آج 90,000 کی ہے, کل ہو سکتا ہے 70,000 کی ہو جائے, اور مرنے کے قریب ہو جائے تو ہو سکتا ہے 50,000 کی قیمت ہو جائے, بالکل ہی اس کی قیمت گر جائے. تو اب یہ جس دن غاصب نے مالک کے سپرد کی ہے بھینس, اس وقت اس کی قیمت مثلا 90,000 ہو گئی ہے, تو 10,000 کا یہ ضامن ہے, 10,000 کا یہ ضامن ہوگا. پھر مالک کے پاس جب بھینس چلی گئی, اب اگر یہ علاج نہیں کراتا ہے اور آہستہ 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 کر کے 3 دن میں ایک ہفتے میں بھینس مر جاتی ہے, تو غاصب اس کا ذمہ دار نہیں. ہاں مگر ہم یہ کہیں کہ کسی ایسے علاقے میں واقعہ پیش آ گیا کہ مالک یہ کام اب کرا ہی نہیں سکتا ہے, یعنی جانوروں کا ہسپتال بہت دور ہے یا جانوروں کا ڈاکٹر بہت دور ہے اور پورے علاقے میں کوئی موجود نہیں ہے کہ جو کام کرے. اگر جیسے بلوچستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جو بہت پہاڑی علاقے ہیں, دور دراز کے علاقے ہیں, وہاں سے اگر ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیں یا ہسپتال میں لے جانا چاہیں تو وہ خود ہی 1,50,000 روپے کا خرچہ ہے.
اور زیادہ زیادہ 3 دن میں خود 50,000 قیمت ہو جائے گی. تو اب کیا ہوگا کہ جو نقصان پہنچایا تھا غاصب نے, اس نقصان کو مالک بھی دور نہیں کر سکتا ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو ایسی صورت میں غاصب ساری جتنی خرابی آگے جا کے پیدا ہوگی بلکہ تلف ہو جائے گی, اس تلف تک کا وہ ذمہ دار ہو جائے گا جتنی بھی خرابی پیدا ہو جائے. اگر مالک اس خرابی کو دور نہ کر سکے یا مالک کو خرابی دور کرنے سے وہ غاصب ہی روک دے کہ نہیں تم نہیں جا سکتے ہو مثلا, تو ایسی صورت میں غاصب ساری چیز کا ذمہ دار ہے, تو جتنی خرابی پیدا ہوئی اس سب کا ذمہ دار ہے. لیکن اگر خرابی پیدا ہونے کے بعد مالک کے پاس آ گئی اور مالک اس خرابی کو دور کر سکتا ہے, اس کے باوجود اگر دور نہیں کر رہا تو اس کا ضامن غاصب نہیں ہے, پھر اس کا ضامن خود مالک ہے. یہ ایک بات آ گئی یہاں پر, تو ایک چیز سنتے چلیے, یہ پتہ نہیں آئندہ کبھی بیان کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. اسلام میں ایک پورا چیپٹر ہے قصاص و دیات کا. قصاص و دیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کا ہاتھ توڑ دیا تو دوسرے کو بھی حق ہے کہ اس کا ہاتھ توڑ دے. آنکھ پھوڑ دی, دوسرے کو بھی حق ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے. آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, یہ اسلام کا اصول ہے, اسے کہتے ہیں قصاص. دوسرا پہلو ہوتا ہے دیت کا. دیت میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان دیت لینے ہی پر مجبور ہوتا ہے, وہ قصاص نہیں لے سکتا. آنکھ کے بدلے آنکھ تو پھوڑ سکتا ہے, جتنا ہاتھ اس نے کاٹا ہے اتنا ہاتھ وہ کاٹ سکتا ہے, مگر کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اتنا ہی نقصان سامنے والے کو نہیں پہنچا سکتا. مثلا فرض کیجئے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے تھپڑ مار دیا اور تھپڑ مارنے کی وجہ سے اس کا رخسار سرخ ہو گیا, یہ گال سرخ ہو گیا. اب بالکل ویسا ہی اتنی مقدار والا, اتنے ہی زور سے یہ والا شخص اس کو تھپڑ نہیں مار سکتا کہ بالکل اتنا ہی لال ہو, نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ناممکن بات ہے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ مقام یا اس کے علاوہ دوسرے قصاص کے مقام پر بھی, ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی آنکھ پھوڑ دی, وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری آنکھ نہیں پھوڑوں گا, تم مجھے اس کی دیت دے دو, تو دیت کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے. جیسے تھپڑ میں وہ قصاص کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتا, فقط دیت ہی کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ مجھے دیت دے دیں. تھپڑ مارنے کی بھی دیت ہے اسلام میں, لہذا وہ سارے افراد بطور خاص کہ جو پڑھانے کے شعبے سے وابستہ ہیں, ٹیچر ہیں جو پورا مولا بس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بطور خاص اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اگر کسی طالب علم کو انہوں نے اتنا مار دیا کہ اس کا جسم سرخ ہو گیا, دیت ان پر آ جائے گی, دیت واجب ہو جائے گی. اور یہ دیت کتنی ہوتی ہے اس کا اندازہ فقط آپ اس بات سے لگائیں, بہرحال جو بات ہے فقہاء و مجتہدین کے درمیان اختلافی تو ہو سکتی ہے, مگر آیت اللہ خوئی کی توضیع المسائل اگر آپ کے پاس کہیں سے مل جائے آپ کو تو اس میں بالکل صاف اور واضح عبارت ہے. باقی مجتہدین نے بالکل واضح عبارت نہیں لکھی ہے, آیت اللہ خوئی نے بالکل واضح عبارت لکھی ہے. وہ کیا کہ اگر آپ کسی کے منہ پر تھپڑ مار دیں اور اس کا منہ, اس کا رخسار سرخ ہو جائے, تو تھپڑ مارا ہے آپ نے اس کو اس لیے کہ وہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا تھا, تھپڑ مارا ہے آپ نے اس لیے کہ وہ صحیح طرح لیسن نہیں کر رہا, تھپڑ یعنی کسی غلط کام کی وجہ سے تھپڑ نہیں مارا, اسی وجہ سے کہ وہ لیسن نہیں کر رہا, وہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا, اپنا اسکول کا کام صحیح نہیں کر رہا. یہ مثالیں ہو گئیں, اس کے علاوہ دوسری مثال ہو گئی, کوئی جھگڑا ہو گیا کسی وجہ سے اور ایک نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا, تو اس کی دیت بنتی ہے جو کم سے کم دیت ہے وہ بنے گی تقریباً 5.25 گرام سونا. 5.25 گرام سونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً 10 گرام سونے کی قیمت ہوتی ہے 40,000 کے قریب قریب. اگر 40,000 کے قریب قریب اگر 40,000 10 گرام کی قیمت ہے تو اب یہ ایک تھپڑ 20,000 روپے کا پڑ جائے گا. ایک تھپڑ جو مارا ہے تو 20,000 روپے, اچھا آپ یہ جو بات میں اصل بتانے والا تھا وہ کیا تھی؟ اصل بات یہ بتانے والا تھا کہ اس نے تپڑ مارا. تو عام طور پر جب اس طرح کی پٹائی کی جاتی ہے, اچھا اس میں کوئی استثنا نہیں, کوئی استثنا نہیں کا مطلب کیا ہے کہ سگا باپ بھی اپنے بیٹے کو مارے تو اسے بھی دیا دینا پڑے گا, ماں بھی اپنے بیٹے کو مارے تو اسے بھی دیا دینا پڑے گا. تو بڑے بھائی کو کیسے اجازت مل جائے گی کہ وہ چھوٹے بھائی کو چھوڑ دے, اس کو معافی مل جائے, زیادہ بڑا بھائی بھی مارے گا تو اس کو بھی اس طرح کی دیت دینے پڑ جائے گی. اصل مسئلہ اس کے بعد کا, جو ماں مارے گی یا باپ مارے گا وہ تو ہو سکتا ہے کہ واقعی جو تھپڑ مارا ہے یا مثلا لکڑی سے بھی مارا ہے تو جو سرخ ہو گیا وہ سرخ ہو گیا تو ختم ہو گیا. لیکن جو ہمارے یہاں اسکول کے ٹیچر مارتے ہیں وہ تو کبھی کبھار ہنٹر سے بھی مار رہے ہوتے ہیں, ٹیچر مارتے ہیں یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو جب بھی مارتا ہے تو وہ تو بہت بری طرح سے مارتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مارا جاتا ہے تو اس وقت تو سوکھ ہوتا ہے مگر تین دن کے بعد وہ نیل پڑ جاتا ہے. پہلے دن مارا تو سرخ ہو گیا, پھر آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے وہ نیل پڑ گیا, یہاں تک کہ کبھی کبھار بہت زور سے لگا ہوتا سیاہ پڑ جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہر ایک کی دیت ایک ہے, نہیں ہر ایک کی دیت ایک نہیں. اس نے مثلا زور سے اپنے بھائی کو انٹر مارا یا ٹیچر نے مثلا زور سے ڈنڈا اپنے شاگرد کو مارا, وہ تین دن کے بعد نیل پڑ گیا تو اب دیت فقط سوا پانچ گرام نہیں ہے, اب دیت ڈبل ہو جائے گی یعنی ساڑھے دس گرام. اور مزید دو دن کے بعد سیاہ پڑ گیا تو اب اس کی بھی ڈبل ہو جائے گی دیت یعنی 21 گرام. اتنا سونا یا اس کے مساوی قیمت یہ بڑے بھائی کو بھی چھوٹے بھائی کو دینا پڑے گی. معافی نہیں ہے, ہم نے کہا کہ باپ کو بھی معافی نہیں ہے, باقی کو تو چھوڑی. پھر اس کے الگ الگ راستے ہیں. لوگ عام طور پر جب اس طرح کی بات ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے مولانا آپ نے تو ہمارے راستے ہی سارے بند کر دیے, بچہ تو کبھی باہر ہی نہیں آئے گا, تو شرارتیں بڑھتی چلے جائیں گی. اس کے الگ الگ راستے ہیں, اس کے الگ الگ طریقے ہیں, وہ دین میں سکھائیں, وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں. ہمارا موضوع اس وقت یہ تھا کہ خرابی پیدا کی تھی اس وقت سرخ تھا مگر یہ بڑھتے بڑھتے آگے نیل پڑ گیا, نیل سے آگے سیاہ پڑ گیا. تو ذمہ دار پھر اب یہ جس کو بھی مارا گیا ہے, بچہ ہو یا بڑا ہو اسے فرق نہیں پڑتا, بڑے کو بھی مارا جائے. اور یہ بات بطور خاص بھی ان لوگوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جو گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی بطور خاص. اب اس نے تو اپنی طرف سے بڑا شاندار قسم کا چھکا مارا ہے مگر جس بزرگ کے جا کے لگا ہے وہ چھکا اس کے تو نیل پڑ گیا, اور نیل پڑ گیا تین دن کے بعد سیاہ بھی ہو جائے گا. تو یہ جو محلے کے لڑکے سوری انکل سوری انکل کر کے بس جان چھوڑا رہتے ہیں یہ سوری نہیں ہوتا, اسے سوری نہیں ہوتا. اب یہ پورا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک چھکا 80,000 روپے کا بھی پڑ سکتا ہے, تبھی اگر جان بوجھ کے مارا ہوتا تو اور بھی آگے کے نقصانات کی گنجائش تھی. ہاں یہی ایک چیز ہے کہ اب اس کے آگے ہاتھ پیر جوڑیں, اسے معافی لے لیں, وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے, ورنہ حقیقت یہ کہ جتنا معاشرہ ایجوکیٹڈ ہوگا, جتنا ایجوکیٹڈ ہوگا اتنا وہ معافی نہیں دے گا, جتنا جاہل ہوگا اتنا جلدی معافی دے گا. یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں, اور تجربے کی بات کیا, آپ خود اس کے تجربات سے گزرتے رہتے ہیں. آپ کا اگر ایک 50 روپے کا نوٹ نیچے گر جائے, آپ تندور کی روٹی لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, آپ نے پیسے نکالے اس کو دینے کے لیے, 50 روپے کا نوٹ نیچے گر گیا, وہ جو برابر میں آدمی کھڑا ہوا تھا اس نے اٹھا لیا, اٹھانے کے بعد فوراً اپنی جیب میں ڈال دیا, اور تھوڑی دیر جب آپ نے کہا کہ وہ پیسے نکالو اس نے کہا کہ معاف کر دیں بھائی, معاف کر دیں, معاف کر دیں. کرتا ہے کوئی معاف؟ کبھی معاف کرتا ہے؟ وہ 50 روپے میں معاف نہیں کرتا, تو 80,000 روپے کیسے معاف کر دے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں رائج مثالیں ہیں اس کو دیکھیں, پھر اس مثال کو دوسری جگہ لے کے آئیں تو زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر پڑھا لکھا ہوشیار معاشرہ ہوگا وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ہمارے معاشرے میں جہالت بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے. جہاں پڑھا لکھا اور ہوشیار معاشرہ ہوتا ہے تو ذرا سی چیز بھی معاف نہیں کرتا, ذرا سی. میں نے جو 50 روپے کی مثال دی یہ بھی بہت بڑی بات ہے, 5 روپے بھی معاف نہیں کرے گا. نہیں کرتے ہیں وہ معاف، اس لیے کہ وہ اپنے حق کو جانتے ہیں، یہ میرا حق ہے، البتہ یہ میرے فرائض ہیں، یہ میرے حقوق ہیں، یہ میرے بات. وہ اپنے فرائض سے بھی بہت اچھی طرح آگاہ ہیں، اپنے حقوق سے بھی بہت اچھی طرح آگاہ ہیں، لہٰذا وہ معاف نہیں کرتے. تو اگر ایک منٹ ٹھہر جائیں تو یہ اس طرح کی جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز معاف نہیں ہوتی. اب یہ اگر بڑھتے بڑھتے آگے تک پہنچ جائے تو جس کو بھی یہ گیند لگی ہے یا تھپڑ پڑا ہے وہ اس کو روک نہیں سکتا کہ یہ سرخی رہے یا نیل نہ پڑنے پر، اس کو روک نہیں سکتا کہ یہ نیل ہی رہے وہ سیاہ نہ ہونے پر، اس کے بس کی بات نہیں. تو کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، جہاں انسان کے بس کی بات نہ ہو تو پھر وہ آخری درجے کا جو نقصان ہوتا ہے اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے. جی اب بتائیے. یہ اپنے موضوع سے ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں، اس طرح کے سوالات یقیناً بہت پیدا ہوں گے کہ اگر ٹیوشن پڑھانے جائیں تو ظاہر ہے کہ ٹیوشن پڑھانے والے کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے کہ بچہ یاد نہیں کر رہا، وہ اپنا ہوم ورک نہیں کر رہا، وہ صحیح طرح سے نہیں پڑھ رہا، تو ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو مارو، اگر نہیں یاد کرتا نہیں پڑھتا اس کو مارو، ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں. مگر ماں باپ خود اگر اجازت بھی دے رہے ہیں تو اسلام نے ماں باپ کو بھی نہیں بخشا ہے، ان سے بھی یہ کہا کہ اگر تم نے بھی مارا تو تمہیں بھی دیا دینا پڑے گا. تو اگر یہ اگر اجازت دے دیتے ہیں تو اول تو یہ کہ ان کا اجازت دینا ہی غلط ہے، یہ دے ہی نہیں سکتے ایسی اجازت کہ مارو، ان کا یہ اجازت دینا ہی غلط ہے. فرض کیجئے کہ ایسی اجازت دے دی انہوں نے اور آپ نے ان کی اجازت میں مار دیا، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ دیت اب دینی ہوگی کہ نہیں دینی ہوگی. ماں باپ نے کہا کہ مارو اور ٹیچر نے مار دیا پڑھانے والے، اب دیت دینی ہوگی کہ نہیں دینی؟ دیت تو دینی ہوگی، وہ تو معاف نہیں، وہ تو ماں باپ کے لیے، خود سگے باپ کے لیے معاف نہیں تھی، تو خالی کہہ دینے سے کیسے معاف؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیت دے گا کون؟ جو باپ جس نے کہا تھا کہ مارو اس کو، یا ٹیچر جس نے مارا ہے، دیت دے گا کون؟ کہا تھا باپ نے کہ مارو مگر دیت ٹیچر دے گا، اس لیے کہ مارا ٹیچر نے، تو جو مارتا ہے وہ دیت دیتا ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ اگر کبھی ماں باپ ایسا کہیں بھی، وہی مسئلہ ہے، وہ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. جب معاشرے میں جہالت اپنے عروج پر ہو، کوئی چیز کوئی لوگ جانتے ہی نہ ہوں، نہ اسلام کی باتیں جانتے ہوں، نہ ملکی قوانین کے بارے میں باتیں جانتے ہوں، کچھ نہ جانتے ہوں، جہالت ہی جہالت ہے معاشرے میں ہر جگہ، اور اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کہ لوگ جو سمجھ جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ، آگ لگانا، دوسروں کے مال کو برباد کرنا، اس سے بڑھ کر اب انتہا تک پہنچ گیا ہے کہ مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے، الگ 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 لیبل لگا کر، کبھی شیعہ سنی کا لیبل لگ جاتا ہے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے شیعہ سنی کے لیبل پر، کبھی مہاجر پٹھان کے لیبل پر، کبھی وہ امن کمیٹی اور پیپلز پارٹی اور دوسرے کے لیبل پر، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے. یہ ہوش ہی نہیں ہے، یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی خرابی. جہاں اسلام اتنی تاکید کرتا ہو کہ تم خبردار 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 کسی مسلمان کو چانٹا بھی نہیں مار سکتے ہو، وہاں دھماکوں سے اڑا دیتے ہیں، گولیوں سے بھون دیتے ہیں. یہ معاشرے میں جہالت کا عروج جو آہستہ آہستہ اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اسکول جانا کوئی تعلیم یافتہ بنا دیتا ہے، اسکول جانے سے وہ خاص تعلیم یافتہ نہیں بنتا، کالج جانے یا یونیورسٹی جانے سے انسان کو خاص تعلیم یافتہ نہیں بنتا، وہ جتنی بھی تعلیم دی جاتی ہے ان میں کی اکثریت تعلیم کا بیشتر حصہ بالکل بیکار ہے، اس تعلیم کا بیشتر حصہ بالکل فضول ہے. اب بہت ساری اس کی مثالیں بھی ہیں، جب بچہ چھٹی کلاس میں ہوتا ہے ساتویں کلاس میں ہوتا ہے تو اس کو الجبرا پڑھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اس کو جیومیٹری پڑھائی جاتی ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے اسکول میں نکلنے والے ہزار بچے جو جو اسکول میں پڑھ کے نکلے ہیں، الجبرا پریکٹیکل زندگی میں اس کو کہاں پر کام آیا؟ جیومیٹری پریکٹیکلی اس کو کہاں کام، عملی زندگی میں اس کو جیومیٹری کہاں کام آئی؟
کہیں نہیں.
جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر میں نے کسی مسلمان کے مال کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، پروردگار کی بارگاہ میں مجرم بن کے حاضر کیا جاؤں گا، مجرم ہوں میں. پر یہ ذمہ داری ہے جس کو مجھے سمجھنا ہے. یہ کیا ذمہ داری؟ دوسرے مسلمانوں کے مال کے حوالے سے میری کیا ذمہ داری ہے؟ مجھے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور یہ مجھے کام آنے والا ہے. اور ہر مسلمان اس کو سیکھے اور اس پر عمل کرے تو معاشرے میں کوئی کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، پھر بہت احتیاط سے کام لے گا. بہت سارے مسلمان بیچارے ایسے ہیں ہمارے ہی ملک میں جہاں اس قدر زیادہ جہالت ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے اس جہالت والے معاشرے میں بہت سارے مسلمان بیچارے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی یہ چیز سنی ہی نہیں ہے. اگر وہ سن لیں ایک مرتبہ تو کہیں اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے. یعنی کوئی انہیں مجبور نہ بھی کرے تب بھی وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی بتائے، کوئی سکھائے، کوئی سنانے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو. معاشرے میں ایسی چیزیں سمجھانے والے ہیں نہیں، سکھانے والے ہیں نہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے مال کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں اور کیا اس کے حقوق و فرائض ہیں، کبھی بتائے نہیں. سر کئی ایسے مقامات آتے ہیں، ہوتے ہیں کہ جہاں ہم ممبر سے ہم کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ یہاں ابھی ممبر سے مسجد پڑھ کے نیچے اترے، وہاں کسی نے آ کے کہا یہ لیجیے مولانا صاحب خم سے. ارے کیا ہوا آپ کو؟ آپ اچانک خم دینے بیٹھ گئے؟ کہا مولانا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، آپ نے پہلے کبھی خم سے نہیں لیا؟ نہیں کسی نے بتایا ہی نہیں. یہ کیا کسی نے مجبور کیا ان کو؟ نہیں مجبور نہیں کیا. تو لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، مگر بتانے والا بھی لوگ بتائے نا، سمجھانے والا کوئی سمجھائے بھی تو صحیح نا. مشکل یہی ہے کہ باقی ساری چیزوں سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ معاشرے کا رجحان ایسا بن گیا ہے کہ لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی دونوں طرف ایسی ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ جو حقیقتاً زندگی میں کام نہیں آتی. کبھی اگر موقع کسی کو مل گیا تو مل گیا، کام آ جائے گا. اچھا کوئی اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھئی لڑکوں میں بھی ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کورسز کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ کسی طرح کے کام نہیں آتے ہیں. یہاں تک کہ یہاں کے کچھ لڑکے عربی کورس کرنے بیٹھ گئے تھے، کیا ہوا؟ عربی کورس کیا، فارغ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی، کوئی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آئی، کوئی چیز سیکھے نہیں. وہ اس طرح کے کورسز لڑکیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں. اب میں مثال ایک، وہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ مثلا لڑکیاں کورس کر رہی ہیں، پھر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں لڑکیوں سے کیا تعلق ہے؟ ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جا کے کبھی کام کرنا ہے؟ نہیں کرنا. مگر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، اچھا وہ تو چھوڑیے، اس سے بھی زیادہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں کورس کر رہی ہوتی ہیں کیک کوکنگ، پزا کوکنگ. اچھا یہ کورس جو کر رہی ہے کیک کوکنگ اور پزا کوکنگ، پزا کیسے بناتے ہیں، کیک کیسے، اس کو چائے بنانا آتی ہے؟ چائے بنانا نہیں آتی اسے، کوئی چائے بنا کے دو، چائے بنا. جو کام کی چیز ہے، جو اس کو بنانی ہے، وہ نہیں آتا اس کو. چلے ہیں وہ پزا کوکنگ کرنے کے لیے، بھائی تم کتنا بھی پزا کوکنگ کا کورس کمپلیٹ کر لو، تم پزا ہٹ والوں کی طرح پزا کبھی نہیں بنا سکو گے، ممکن ہی نہیں. تو جس کو پزا کھانے کا شوق ہے وہ ہی کھا لے گا. یعنی اس طرح کا رجحان چل پڑا ہے کہ جو کارآمد چیزیں نہیں ہیں ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو سکھائی جاتی. خیر ہماری گفتگو بہت دوسرے سمت میں نکل پڑی. اصل بات یہ ہے کہ اگر آخری درجے کا نقصان اس چیز کو پہنچ گیا اور مالک کچھ نہیں کر سکا تو پھر یہ آخری درجے کا ذمہ دار ہوگا جو بھی اس نے اس چیز میں نقصان پیدا کیا ہے. ولو کان المقصوب باقیاً لیکن نظرت قیمت السوقیہ رد ہو ولم یضمن نقصان القیمت مالم یکن ذالک بسبب نقصان من العین. کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجیے کوئی چیز غصب کی ہے اور جو چیز غصب کی ہے وہ چیز پوری کی پوری موجود ہے اور صحیح سلامت موجود ہے، ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس کو واپس کرے، واپس بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس نے واپس کر دی، مگر جس دوران میں یہ اس کے پاس رہی تھی اس دوران میں مارکیٹ میں اس کی قیمت بہت اوپر چلی گئی تھی، مگر اس کے پاس پڑی رہی. جب یہ واپس لوٹانے آیا تو اب مارکیٹ میں اس کی قیمت کم ہو گئی. تو اگر اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا ہے, اس چیز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. تو کیا یہ غاصب اس کا ذمہ دار ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں ہوگا. یہ پہلے بھی آیا تھا مسئلہ, غاصب اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. لہذا مارکیٹ کی وجہ سے اگر اونچ نیچ آ جاتی ہے, وہ چیز جیسی تھی ویسی کی ویسی اس نے اگر واپس کر دی, بس اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. البتہ اگر اس چیز میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو یقیناً اس کا یہ ذمہ دار ہے. لو طلب المقصوب او ما بحکم ہی کل محفوظ ابل عقل الفاسد قبل رد ہی الى المالک زمنہ بمثلہ. اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز شروع ہو رہی ہے, دیکھیں اس کو کہاں تک مکمل کر سکتے ہیں. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں, اشیاء مال جتنی چیزیں ہیں, ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کا نام رکھا جاتا ہے مثلی اور دوسرے کا نام رکھا جاتا ہے قیمی. اگر غاصب نے کوئی چیز غصب کی ہے, یا غاصب کا معاملہ نہیں ہے, وہ عقد فاسد کا معاملہ ہے جو پہلے آ چکا تھا کہ عقد فاسد کی وجہ سے وہ چیز ہمارے پاس آ گئی اور ہمارا پیسہ اس کے پاس چلا گیا عقد فاسد. اب اگر عقد فاسد کی وجہ سے وہ چیز ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں, یا غاصب غصب کی بھی چیز واپس کرنا چاہتا ہے, اگر وہی چیز موجود ہے تو وہی واپس کرنا پڑے گی, کوئی چارہ نہیں. لیکن اگر وہ چیز تلف ہو جائے, ضائع ہو جائے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا واپس کرے گا, غاصب کیا واپس کرے گا؟ کیا ہمیشہ قیمت واپس کرے گا, یعنی کوئی دوسرا راستہ بھی ہے؟ کہتے نہیں, دوسرا راستہ ہے. ہمیشہ قیمت واپس کرنا یہ غاصب کی ذمہ داری نہیں. دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ چیز کیسی ہے, کیا وہ چیز مصری ہے, یعنی اس کے جیسی بالکل دوسری چیز مارکیٹ میں ملتی ہے تو اسے کہا جائے گا مصری. جیسے مثلا یہ کیا نام ہے اس چیز کا, ایم پی تھری. یہ ایم پی تھری مثلا اگر کسی نے غصب کیا یا عقد فاسد کے ذریعے سے ہمارے پاس آ گیا, بعد میں ہم واپس کرنا چاہتے ہیں مالک کو, واپس کرنا چاہتے تھے مگر یہ گٹر میں گر گیا, ٹوٹ گیا, تو اب اگر اس کو واپس کرنا چاہیں گے تو قیمت واپس نہیں کریں گے, یہی چیز مارکیٹ سے خرید کر یہی چیز اس کو واپس کریں گے. قیمت واپس کرنا ہماری ذمہ داری نہیں. اگر مالک چاہے بھی کہ آپ مجھے پیسے دے دیجئے تو پیسے دینا ہماری ذمہ داری نہیں. اے ممکن ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہو جس کی دکان ہو, ہم اس کے پاس جائیں گے دے دو, تو وہ ویسے فری میں جانے دے دے. تو ہمارے لیے اگر قیمت دینا ضروری ہو جائے تو پھر پیسے دینے پڑ جائیں گے. قیمت دینا لازمی نہیں ہے, اگر قیمت دینا چاہیں تو قیمت دے سکتے ہیں, لیکن اگر یہی چیز ہم نے اس کو لے جا کے دی تو اس کو لینا پڑے گی, وہ چیز انکار نہیں کر سکتا کہ بھی پیسے دے دو. تو مارکیٹ میں اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جو مصری کہلاتی ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں مل رہی ہیں. آج کی دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیکٹریوں میں کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں, وہ سب کی سب مصری کہلائیں گی. لہذا واپس کرتے وقت مصری کا واپس کرنا یہ ذمہ داری ہے, قیمت کا واپس کرنا ذمہ داری نہیں. ہاں مگر صورتحال ایسی ہو کہ اس کی مثل مارکیٹ میں نہ ملتی ہو, اس کے جیسی چیز مارکیٹ میں نہ ملتی ہو. اس کی کیا مثال ہوگی؟ مثلا کوئی شخص کسی کی, ابھی جیسے مثال آئی تھی, کوئی شخص کسی کی بھینس چرا کے لے گیا, بھینس اب اگر اس کے پاس مر جاتی ہے تو بالکل اس کی فوٹو کاپی والی بھینس نکال کے یہ اس کو نہیں دے سکتا, یہ اس کے بس کی بات نہیں, یہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کی بالکل فوٹو کاپی نکل سکتی ہے مگر بھینس کی فوٹو کاپی نہیں نکل سکتی. تو دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا مثل اگر لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قیمی ہو گئی, اب اس کی قیمت دینا پڑے گی. تو جو شخص ان چیزوں کو لے جاتا ہے, اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک کا نام رکھا جائے گا مصری, یعنی جیسی مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں, دوسرے کا نام رکھا جائے گا قیمی, یعنی اس جیسی کوئی مارکیٹ میں چیز نہیں ملتی ہے, لہذا قیمت ادا کرنا پڑے گی. لو طلب المقصوب او ما بحکم, اگر مقصوب چیز غصب کی بھی چیز طلب ہو جائے, یا ما بحکم, یہ غصب کے حکم میں آنے والی چیز, غصب جیسی چیز, وہ غصب جیسی چیز کیا ہو سکتا ہے؟ کل مقبوض بالعقل الفاسد، جیسے فاسد عقل کے ذریعے سے ہمارے پاس ایک چیز آ گئی، تو یہ غصب تو نہیں ہے مگر غصب جیسا ہے، یعنی اس کو بھی واپس کرنا پڑے گا. قبل رہتے ہی الی المالک زمین ہو بے مثلی، مالک کو واپس لوٹانے سے پہلے پہلے اگر یہ ضائع ہو جاتی ہے تو اس کے مثل کا یہ ضامن ہوگا، اس کی جیسی چیز اب لے کر آئے. انکان مثلین، اگر یہ چیز مثلی تھی، مثلی جیسی چیز تھی. وہ بے قیمت ہی انکان قیمین، اور اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی اگر یہ چیز قیمی ہے. تو دنیا کی تمام اشیاء کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک کا نام رکھا جائے گا مثلی، دوسرے کا نام رکھا جائے گا قیمی. اب وہ سمجھا بھی رہے ہیں کچھ مقامات پر اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ مثلی ہے یا نہیں ہے، لہذا کچھ مثالیں دے رہے ہیں. والمراد بالمثلی، مثلا مثلی کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کما مر بھی کتاب البیع، جو کتاب البیع پہلے گزر چکی ہے، اسی کتاب کی ابتدائی حصے میں وہ ہم نے نہیں پڑھائی ہے، وہاں پر اس کی تفصیلات آ چکی ہیں. اب اس کا ایک اشارہ یہاں پر کر رہے ہیں. ما یکثر وجود مثلہ فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، کہتے ہیں کہ مثلی وہ ہوتی ہے کہ اس جیسی مارکیٹ میں کثرت سے چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ موبائل ہے مثلا، اس جیسا موبائل مارکیٹ میں کثرت سے پایا جاتا ہے، بہت ساری دکانوں میں مل جائے گا ایسا، لہذا اس موبائل کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کی وجہ سے خریدار کے لیے الگ الگ طرح کی رغبت پیدا ہوتی ہے. مثلا یہ اس موبائل کو دیکھنے کے بعد رغبت جو پیدا ہوگی وہ 3000 کی قیمت تک ہوگی، اس سے زیادہ کی رغبت نہیں ہوگی. کہے گا بھائی 3000 روپے میں دے سکتا. اگر دکاندار کہے 15000، نہیں 15000 کی رغبت نہیں ہے، 15000 نہیں دے سکتا، اتنی رغبت نہیں ہے مجھے اس چیز. چنانچہ جو ان چیزوں کی خصوصیات ہوتی ہے اسی اعتبار سے ان کی رغبتیں ہوتی ہیں اور اتنی وہ پیمنٹ کرتے ہیں پھر. تو اگر وہ چیز مارکیٹ میں کثرت سے پائی جاتی ہے جن کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، ان کے اعتبار سے ان کی رغبتیں ہوتی ہیں، ان کو کہا جائے گا مثلی. والقیمی ما لا یکون کذلک، اور قیمی وہ ہوتی ہے جو ایسی نہیں ہوتی، یعنی مارکیٹ میں اس طرح کی کثرت سے ایسی چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مارکیٹ میں بالکل مل ہی نہیں سکتی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو جڑوا بھائی ہوتے ہیں، پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کا نام حسن ہے یا اس کا نام حسن ہے. کبھی حسن کو حسین کہہ رہے ہوتے ہیں، حسین کو حسن کہہ رہے ہوتے ہیں، پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بالکل ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. انسانوں میں ہمارے لیے یہ دشواری ہوتی ہے، کبھی کبھار پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو بھینسوں کا کاروبار کرنے والے ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی کبھی کبھار اس طرح کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کے ہی جیسی بالکل ایک اور بھینس آ جاتی ہو، مگر اس کے باوجود وہ مثلی نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ یہ چیز مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. مثلی وہ ہوتی ہے جو کثرت کے ساتھ یہ مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے. اب اس کی چند مثالیں سنیں. فل حبوبات و من الحنطۃ و شعیر و العذر و ذرت و الماش و العدس و نحو من المثلی، لہذا اب جتنی بھی دالیں ہیں یا دانے دار غذا ہے، مثلا گندم ہے، جو، چاول، مکئی، ماش کی دال، مسور کی دال، اسی طرح کی اور دوسری دالیں ہیں مثلا، یہ سب کے سب من المثلی، یہ مثلی کہلائیں. اچھا مثلی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسا گندم کا دانا ہم نے لیا تھا بالکل ویسا گندم کا دانا اس کو دینا، بالکل ایگزیکٹلی ایسا نہیں، مگر یہ گندم کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، مارکیٹ والے کے پاس جائیں آپ، وہ مارکیٹ والا اگر فرض کریں گے ہمیں ایک کلو گندم لے کر آئے، تو ایک کلو گندم کے جو دانے ہیں ان دانوں کو اسی بوری کے دوسرے دانوں سے ملائیں تو لازمی نہیں کہ ہر دانہ اس سے ملتا ہو، ہر دانہ نہیں ملے گا، مگر اسی بوری کا مال ہے. اگر یہ گندم 30 روپے تھی تو بوری میں سے جو نکال کے لے گا وہ بھی 30 روپے کی ہوگی، تو رغبت دونوں کی ایک جیسی ہو گئی کہ بھائی 30 روپے کا یہ تھا تو 30 روپے کا یہ تھا. اگر دانہ دانہ بالکل نہیں مل رہا مگر اس کے باوجود کیونکہ رغبت کے اعتبار سے دونوں ایک چیز ہے، لہذا اس کو مثلی کہا جائے گا. ہاں چاول میں مختلف ہو سکتا ہے کہ باسمتی چاول اور مثلا دوسرا موٹا چاول، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. تو باسمتی کے مقابلے میں ہم وہ دوسرا موٹا چاول لینا چاہیں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ باسمتی کے مقابلے میں وہی باسمتی لینا چاہیں گے تو کوئی حرج نہیں, اس کو کہا جائے گا کہ مسلی ہے. تو یہ جتنی دالیں ہیں, گندم ہے, جو ہے, یہ سب کا سب مسلی مانا جائے گا. آج گفتگو یہاں تک روک لیں, اس لیے کہ اگلی گفتگو کا حصہ ذرا قیمی کا زیادہ تفصیل طلب ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت کل کریں گے, اگرچہ کل 23 مارچ ہے مگر مدرسہ کھلا ہے اور انشاءاللہ یہ درس بھی ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وعلی التحرین. صلوات علی محمد وعلی.